अब सोचने लगे, सोच सोच के दो चार मिनट के बाद कहते हैं कि जी दीन मक्के मदीने में आया है या कूफा में। मैंने कहा मक्के मदीने। फिर मक्के मदीने वाले इमाम को मानने चाहिए, कूफे वाले को मानना चाहिए। मैंने कहा आपका दिल क्या कहता है। तो हम तो कहते हैं मक्के मदीने वाले को मानना चाहिए। मैंने कहा सात कारियों में मक्के वाला कारी भी था, मदीने वाला भी था। आपने मक्के वाला भी छोड़ा, मदीने वाला भी छोड़ा, और कूफे वाले कारी की किरात पर आप कुरान पढ़ते हैं, तो आपसे बड़ा कूफी कौन है भाई जो कुरान ही कूफे वाला पढ़ते हैं, और सियासता रूस वाली और नाम मक्के मदीने का। सियासता में से एक किताब भी मक्के मदीने में नहीं लिखी गई ना। तो मैंने कहा कुरान कूफे का, सियासता रूस की, और कहते ये हो कि हम मक्के मदीने वाले। अब सोच के कहते हैं कि जी कूफे में जो कुरान आया था वो मक्के मदीने से ही आया था ना, सहाबा नहीं आए थे कूफे में। मैंने कहा आए थे, लेकिन ये अब मुझे समझा दे कि जब सहाबा कराम मक्के से कूफे के लिए चले, मदीना से कूफे के लिए चले, तो कुरान साथ ले आए थे, नमाज वहीं फेंक आए थे कि कूफे जाकर नहीं बना लेंगे, या नमाज भी मक्के से ही साथ लेकर आए थे, नमाज भी मदीने शरीफ से ही साथ लेकर आए थे। कहने लगा भी नमाज भी वहीं से लाए होंगे। मैंने कहा होंगे, शक है आपको कि सहाबा नमाज वहां छोड़ आए थे। अगर कुरान मक्के मदीने से कूफे में आया है तो नमाज भी मक्के मदीने से ही कूफे में आई। अगर अहले कूफा पर कुरान के बारे में एतमाद है तो नमाज के बारे में भी एतमाद, और अगर नमाज पर एतमाद नहीं है तो कुरान पर भी एतमाद खत्म करो। ये दरमियान में जो बात है नीमे दरू नीमे बरू वाली पॉलिसी सही नहीं है। अगर वो काबिल एतमाद है तो कुरान में भी काबिल एतमाद है, नमाज में भी काबिल एतमाद, और अगर वो नाकाबिल एतमाद है तो नमाज में नाकाबिल एतमाद है, तो कुरान पाक के बारे में भी नाकाबिल एतमाद है। अब देखिए वो अब उसके बाद दो तीन तो उनमें से दुरुस्त हो गया, बाकी खामोशी से उठ के चलेगा। तो मकसद यह है कि जिस तरह कुरान मुतवातर है हमारी नमाज भी मुतवातर है, याद रखना हमारी नमाज भी मुतवातर है। यह दीन जो हमें पहुंचा है दो तरीके से पहुंचा है, एक तवातर के तरीके से और दूसरा अखबार अहाद के जरिए। जो तवातर से आया है वो फोकाहा ने मुरत्तब किया है, और जो अखबार अहाद से आया है वो मुहद्दिसीन ने मुरत्तब किया है। एक दोस्त मुझे कहने लगा जी आप कहते मैं चार दलीलें मानता हूं, मैं तो सिर्फ दो मानता हूं। मैंने कहा अच्छा, ये समझाओ कि दोनों को एक तरह मानते हो या अलग अलग मानने का तरीका है। यदि एक तरह का मतलब क्या, अलग अलग का क्या? मैंने कहा कुरान पाक ये मुतवातर है, इस पर जो हजर ने अमल फरमाया सुन्नत वो भी अमलन मुतवातर है, ये तलावतन मुतवातर है वो अमलन मुतवातर है। तो तुम कुरान की किसी आयत की सनद की तलाश नहीं करते, रावियों की तलाश, और हदीस के आदमी रावी तलाश करते फिरते हो, ये फर्क आपने कहां से लिया है? आखिर जो मानने हैं तो एक तरीके से मानो, ये आपने फर्क कहां से निकाला है? तो हमारे यहां यही है कि जिस तरह एक दिन भी इस्लाम में आज तक नहीं गुजरा कि कभी कुरान पाक की तलावत पर पाबंदी लग गई, शुरू से आज तक पढ़ा जाता आ रहा है या नहीं। और नमाज तो इससे भी ज्यादा मुतवातर है, क्योंकि कुरान रोजाना एक घर के सारे आदमियों को मिलकर भी खत्म करना फर्ज नहीं, लेकिन नमाज हर मुकल्लफ मुसलमान पर पांच मरतबा फर्ज है। तो नमाज का तवातर कुरान से ज्यादा हुआ या कम हुआ? हमें जिस तरह इस कुरान के बारे में कोई शक नहीं, हमें अपनी नमाज के बारे में भी कोई शक नहीं। और मैं जो अर्ज कर रहा था यह भी समझे, नाम का मतलब तो मैंने समझाया, हमारा ये नाम मुतसिल सनद भी है। अहले सुन्नत वल जमात हनफी, सुन्नत में निस्बत किन की तरफ है और जमात में یہ مجھے بتاؤ صحابہ نے آنکھوں سے دین کر دیکھ کر نبی پاک کی سنت سیکھی یا سن سنا کر؟ جی جیسے آپ نے نماز کیسے سیکھی؟ اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھا، اپنے استاد صاحب کو نماز پڑھتے، صحابہ نے نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا. جس صحابی نے زیادہ سے زیادہ زمانہ نبوت پایا وہ 23 سال ہے. زمانہ نبوت کتنا ہے؟ 23 سال. اور امام صاحب نے صحابہ کی زیارت کی یا نہیں کی؟ امام صاحب کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے کہ کیا ہے، 61 بھی لکھی ہے، 70 بھی اور 80 بھی. کیوں ایسا اختلاف تاریخوں میں ہوتا رہتا ہے؟ کیونکہ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کو کیا پتا کس نے بڑے ہو کر کیا بن جانا ہے. تو اس لیے اصول تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں زیادہ عمر بنے بات ہوگی اس کو قبول کیا جائے گا. دیکھو مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مولانا کو 5 سال سے یہاں امامت کراتے دیکھ رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تو 7 سال سے ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہوں اس مسجد میں، تیسرا کہتا ہے میں تو 10 سال سے پڑھ رہا ہوں. تو آپ اس میں اختلاف نہیں سمجھیں گے، آپ یہی سمجھیں گے کہ 5 سال والے سے 7 سال والے کا علم زیادہ ہے اور 7 سال والے سے 10 سال والے کا علم زیادہ ہے. تو اگر 51 والا قول لیا جائے تو صحابہ کا دور 120 تک ہے، تو امام صاحب نے 59 سال صحابہ کا زمانہ پایا. 70 والا قول لیا جائے تو امام صاحب رحمتہ اللہ نے 50 سال زمانہ صحابہ کا پایا. 80 والا قول لیا جائے تو 40 سال صحابہ کا زمانہ پایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 40 سال کی عمر میں مسلمان نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ 40 سال کی عمر میں کر دیتے ہیں نا، خاص طور پر خیال کرو ان کے مسلمان 7 سال کے کہہ رہے ہیں کہ 7 سال سے شروع ہو جاتے ہیں. اب امام صاحب نے 7 سال سے نماز شروع کی ہوگی یا نہیں؟ چلو ہم چھوٹا قول مانتے ہیں 40 سال والا، تو 33 سال آپ صحابہ کو نمازیں پڑھتے دیکھتے رہے، صحابہ آپ کو دیکھتے رہے یا نہیں دیکھتے رہے؟ تو ہماری نماز کی تصدیق تو صحابہ کے سامنے ہو چکی. کن کے سامنے؟ اگر اس نماز میں کوئی غلطی ہوتی امام صاحب کی نماز میں تو صحابہ کو ان کو ضرور ٹوکتے. دیکھو آسان مثال دیتا ہوں، میں آپ کی مسجد میں آیا نماز پڑھنی تھی، اللہ اکبر کہہ کر میں نے سر پر ہاتھ باندھ لیے، سبحانک اللہم و بحمدک، تو آپ مجھے ٹوکیں گے یا نہیں ٹوکیں گے؟ جی دیکھو ہنس رہے لوگ کہ یہ نمازی کہاں سے نیا آ گیا ہے. میں نے کسی فرض کی مخالفت نہیں کی، کسی واجب کو ترک نہیں کیا. من سنت وضو الکف الی الکف تحت السرہ، سنت طریقہ نماز کا یہ ہے کہ ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھ رکھے جائے. میں نے اس سنت کے خلاف اٹھا کر سر پر رکھ لیے، آپ مجھے روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ جی اگر امام صاحب رحمت اللہ کی نماز میں ایک بات بھی سنت کے خلاف ہوتی صحابہ روکتے یا نہ روکتے؟ بھی ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو، 15ویں صدی کے مسلمان کا ایمان زیادہ مضبوط ہے یا صحابہ کا زیادہ مضبوط تھا؟ اگر 15ویں صدی کے مسلمان سنت کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے، وہ ٹوکیں گے روکیں گے، تو کیا صحابہ خاموش رہ سکتے تھے؟ صحابہ ہمارے ایمان کے استاد ہیں، کہہ دو صحابہ تابعین ہم جماعت ہیں، کلاس پہلے تابعین ہم جماعت ہیں اور تبع تابعین شاگرد ہیں، یہی خیال قرون ہے نا، بہترین زمانہ. صحابہ استاد ہیں، تابعین ہم جماعت ہیں اور تبع تابعین شاگرد ہیں، تو ہماری نماز صحابہ کے سامنے تصدیق ہو چکی، تابعین کے سامنے تصدیق ہو چکی، تبع تابعین کے سامنے تصدیق ہو چکی. میں گجرانوالا میں تقریر کر رہا تھا، یہ بات بیان کی تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، جی آپ کی نماز تصدیق ہوگی ہماری نہیں ہوئی. میں نے کہا آپ بھی فرمائیں. تو مولانا حکیم صادق صاحب سیالکوٹی نے صلاۃ الرسول لکھی، نوائے وقت نے تصدیق کی کہ بڑی اچھی کتاب ہے، جنگ اخبار نے تصدیق کی کہ بڑی اچھی کتاب ہے، صحیفہ حدیث کراچی نے تصدیق کی کہ بڑی اچھی کتاب لکھی گئی ہے، تو ہماری نماز کی تصدیق بھی تو ہو گئی ہے نا. میں نے کہا ہماری نماز کی تصدیق کی صحابہ تابعین نے، اور ان کی تصدیق کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. ہماری نماز کی تصدیق کی تابعین نے، ان کی تصدیق فرمائی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آپ بھی ذرا جنگ اخبار کی تصدیق اللہ تعالیٰ سے کرا دیں، نوائے وقت اخبار کی تصدیق کے لیے کوئی نبی پاک کا ارشاد ہمیں سنا دیں. تو ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، ہمارا دین یاد رکھے متواتر ہے، اس بات کو اچھی طرح یاد کریں. کیا ہے؟ اب ایک دو عام فہم مثالیں آپ کو دیتا ہوں. یہ قرآن پاک متواتر ہے یا نہیں؟ کوئی حافظ صاحب بیٹھے ہیں؟ قرآن پاک میں آتا ہے وما خلق الذکر والانثی، ہے جی، کس صورت میں ہے؟ واللیل میں. بخاری شریف میں وما خلق نہیں، سند کے ساتھ پانچ جگہ اس آیت کو نقل کیا ہے، والذکر والانثی نقل کیا ہے، والذکر وال کس کتاب میں نقل کیا ہے؟ بخاری شریف میں، صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. قرآن پاک میں ہے وما خلق الذکر والانثی. اب کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہ جو قرآن میں ہے وما خلق الذکر والانثی، اس کی کوئی سند نہیں، اور یہ جو بخاری میں ہے اس کی پانچ سندیں ہیں بخاری شریف میں، اس لیے اب ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے جس طرح بخاری شریف میں ہے. تو بھئی آپ ذرا ہاتھ اٹھائیں، کون کون قرآن کو چھوڑ کر اس طرح پڑھے گا؟ کوئی پڑھے گا؟ کیا جواب آپ دیں گے کہ یہ متواتر ہے، وہ پانچ سندیں بھی متواتر نہیں بنی، اگرچہ صحیح بخاری شریف میں ہے. قرآن پاک میں ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ہے نا، اور صحیح بخاری میں ہے کہ اس طرح نازل ہی وقت تبا آگے ہے. اب کوئی آپ کو یہ کہے کہ جو قرآن میں آیت ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اس کی سند نہیں ہے، اور اس کی وقت تبا کی سند ہے بخاری شریف میں، تو آپ اس تواتر کے خلاف قرآن کو چھوڑ کر بخاری طرح کی طرح پڑھنا شروع کر دیں گے؟ بخاری کی سند کتنی بھی صحیح ہو جائے لیکن وہ تواتر کا مقابلہ نہیں کر سکی. وانذر عشیرتک الاقربین قرآن میں ہے، اس کے آگے بخاری میں ہے ورحتک منہم المخلصین. اب کوئی آپ سے کہے کہ وہ سند کے ساتھ ہے بخاری میں اور یہ قرآن میں بغیر سند کے ہے، تو کیا آپ ان کے کہنے سے متواتر قرآن چھوڑ دیں گے؟ جس طرح ہمارا قرآن متواتر ہے، ہماری نماز بھی متواتر ہے. ایک دن بھی اسلام میں ثابت نہیں کیا جا سکتا جب یہ نماز نہ پڑھی گئی ہو. اسی طرح سنت متواتر ہے. اب ایک بخاری شریف میں اور مسلم میں یہی آتا ہے کہ کانا یسلی فی نالہ، حضرت اپنے جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے، جوتے، اور جوتے اتار کر نماز پڑھنے کی حدیث نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے. لیکن آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہے امت کا متواتر عمل کیا دیکھ رہے ہیں، جوتا اتار کر نماز پڑھنے کا یا جوتا پہن کر نماز پڑھنے کا؟ جی، اب کوئی یہ کہے کہ بھائی اس کے مطابق ہمیشہ جوتے پہن کر نماز پڑھنی چاہیے، اور جوتے اتار کر نماز پڑھنے والی نماز بخاری مسلم کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ جو متواتر نماز ہے وہ جوتے اتار کر پڑھنے والی نماز، اور یہ جو روایت ہے یہ اس متواتر کے خلاف ہے. کچھ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ بخاری مسلم بلکہ صحاح ستہ کی سب کتابوں میں ہے کہ حضرت بچی کو اٹھا کر نماز پڑھاتے حضرت امامہ کو. اس کے ترک کی سری روایت کوئی بھی نہیں ہے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کہ بچہ اٹھا کر آپ پر سوار کر دے کہ تم بخاری کے خلاف کیوں نماز پڑھ رہے ہو بھائی, مسلم کے خلاف نماز کیوں پڑھ رہے ہو, یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. لیکن آپ نے جب سے آنکھیں کھولی ہے مسلمانوں میں تو کس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ کیا سارے مسلمان بچی کو اٹھا کر نماز پڑھتے ہیں؟ جس طرح قرآن متواتر ہے اور بخاری شریف میں پانچ سندوں سے بھی کوئی آیت آ جائے تو ہم متواتر آیت کو چھوڑ کر اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح جو ہماری متواتر نماز ہے, جو روزمرہ کے مسائل ہیں, اس کے خلاف کوئی روایت ہو تو ہم تواتر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تواتر کی مثال سورج جیسی ہے. آپ نے کبھی اخبار میں کبھی خبر پڑھی زندگی میں آج تک کہ اخبار میں خبر آئی ہو کہ فلاں گواہ کی گواہی سے ثابت ہوا ہے کہ آج سورج نکلا تھا؟ سورج کے نکلنے کے لیے کبھی گواہی کی ضرورت پڑتی ہے؟ کبھی بھی نہیں نا. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دوپہر کے وقت کوئی بازار کے اندر پھر رہا ہو اور لوگوں سے آواز دے کر پوچھے کہ اللہ کے بندو سورج نکل آیا ہے یا نہیں, سورج نکل آیا ہے یا نہیں, تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ قریب جا کر اس کی آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں, جہاں تک آواز پہنچے گی سب سمجھ جائیں گے کہ بیچارے کی بینائی نہیں ہے. بیچارے کی بینائی سمجھ جائیں گے نا سارے لوگ. تو بات یہ ہے, ہمارے پاس ہے نماز متواتر اور ہمارے دوستوں کے پاس ہے نماز شاذ. ہمارے پاس ہے نماز کامل اور ہمارے دوست ہمیں ناقص نماز پر لگانا چاہتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ ان کو نماز کی شرائط بھی نہیں آتی کتنی ہے, اور تو کیا بیچارے بیان کر سکتے. کیوں؟ یہ تفصیل صرف اور صرف فقہا نے بیان کی. تو نماز کی شرائط اور ارکان بھی جن کو یاد نہیں ہے وہ ان کی نماز کس طرح کامل ہو سکتی ہے؟ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اب جس طرح قرآن تلاوتن متواتر ہے, قرآن تلاوتن, وہ نماز جو عملاً متواتر ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سنت. اور یہ جو حدیث آئے گی بخاری میں قرآن کے مخالف تو اس کو حدیث کہا جائے گا, قرآن نہیں کہا جائے گا. اسی طرح جو متواتر نماز کے خلاف حدیث ہوگی اس کو حدیث کہا جائے گا, سنت. سنت کی مثال دوپہر کے سورج کی ہے, ہر جگہ روشنی پھیلی, اور حدیث وہ ہے جس پر کبھی کبھار عمل ہوا اس کے بعد عمل جاری. سنت تو سڑک کو کہتے ہیں نا. مولانا داؤد غزنوی صاحب کا پوتا ایک دن میرے پاس آیا, کراچی میں بیٹھا تھا, تین چار اور آدمی ساتھ تھے. کہنے لگا جی مجھے بڑا شوق تھا آپ سے ملنے کا. میں نے کہا اچھا, اچھی بات ہے, سنے آپ اہل حدیث کے بڑے خلاف ہیں. میں نے کہا میں تو اہل قرآن کا بھی بڑا خلاف ہوں. کن کا؟ میں نے کہا میں اہل قرآن کا بھی بڑا مخالف ہوں. تو ان کے تو ہم بھی مخالف ہیں. میں نے کہا اچھا. اب جدھر اس نے جانا تھا میں نے راستہ روک دیا. مجھے کہنے لگا جی کوئی حدیث بری چیز ہے؟ میں نے کہا قرآن ہی بری چیز ہے کہ آپ اہل قرآن کے خلاف ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو اہل حدیث بننے کا کہا کس نے تھا؟ جی کیسے؟ میں نے کہا ہمیں تو ہمارے نبی پاک نے فرمایا تھا علیکم بسنتی, میری سنت کو لازم پکڑنا, سنی بننا. تو ہم تو سنی بن گئے. کہیں ہے علیکم بے حدیث ہی؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اہل حدیث بنے؟ من راغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ میرا پھیرا وہ میرا کہلانے کا حقدار نہیں, آپ کو کس نے کہا تھا کہ سنت چھوڑ کر آپ حدیث کی طرف جانا؟ اب دیکھیے یہ میں عرض کر رہا ہوں, ایک دو مثالیں اور عرض کر دوں. آپ وضو کرتے ہیں نا, وضو میں کلی کرتے ہیں. حضرت یہ کلی فرض ہے یا واجب یا سنت؟ سنت ہے نا. کیوں؟ حضرت کے زمانہ سے لے کر ایسی تواتر کے ساتھ یہ پھیلی ہے, آپ جس ملک میں جائیں وضو کرتے دیکھیں گے مسلمان کلی کر رہے ہیں. اب یہ جو اتنا پھیلاؤ ہے یہ اس کے سنت ہونے کی دلیل ہے. لیکن جن حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے وہاں کتابوں میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ حضرت وضو کے بعد بیوی سے بوسو کنار فرماتے. آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا نمازیں پڑھتے وضو کرتے, کبھی ایک دن آپ نے جان بوجھ کے کلی کرنا چھوڑا ہے جی؟ اور اگر کسی دن کلی نہ کرے تو آپ کا دل آپ کو جھنجھوڑے گا یا نہیں کہ آج بھائی ایک سنت کا ثواب کم ہو گیا؟ جھنجھوڑے گا یا نہیں؟ لیکن آپ نے کتنے وضو کیے جس کے بعد بیوی سے بوسو کنار نہیں کیا؟ اب آپ کے دل میں کبھی یہ خدشہ آیا کہ آج بھی ثواب کم ہو گیا وضو کا, کیونکہ اس حدیث پر عمل نہیں ہوا؟ کبھی آپ کے ذہن میں وسوسہ بھی نہیں آیا کہ آج سنت کا ثواب رہ گیا, کیونکہ اس کو آپ کا ذہن بھی حدیث مانتا ہے سنت نہیں مانتا, اور کلی کو آپ کا ذہن سنت مانتا ہے صرف حدیث. اب اہل سنت کیا کرے گا؟ وہ وضو کر کے بھاگے گا کہ بھی رکت نہ نکل جائے. اہل حدیث بھاگے گا گھر کو کہ بھی حدیث پر عمل کر کے آؤں پھر دیکھوں. اب اگر کوئی ان میں سے اٹھ کر ادھر جماعت کی طرف بھاگے تو ان کو سمجھا دو کہ اللہ کے بندے تو کب سے اہل سنت بن گیا ہے؟ یہ تو اہل سنت کا طریق ہے نا. اہل حدیث کا طریق تو یہ ہے کہ پہلے اس حدیث پر عمل کر کے آئے پھر دیکھا جائے گا جماعت ملتی ہے یا نہیں ملتی. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے, سیاہ ستہ کی ہر کتاب میں ہے. بیٹھ کر پیشاب فرمانے کی حدیث ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں ہے, بخاری مسلم میں بالکل نہیں ہے. لیکن آپ نے جب سے ہوش سنبھالا مسلمانوں کو بیٹھ کر پیشاب کرتے عمل کرتا دیکھا یا اور کھڑے ہو کر؟ یہ سنت ہے. یہ اگر کسی کو آپ کبھی دیکھیں گے کھڑے ہوئے تو آپ سمجھیں گے کوئی عذر ہوگا بیچارے کو, سمجھ ہوگا نا. اب دیکھیے ہم اہل سنت ہیں, ہم اس کے مطابق عمل کریں گے, اگرچہ وہ حدیث بخاری مسلم میں نہ ہو ابو داؤد میں کیوں نہ ہو, لیکن امت کا متواتر عمل اسی کے ساتھ ہے نا, اس لیے وہ سنت ہے. اب کوئی ضد کرے کہ میں تو کھڑا ہو کر ہی پیشاب کروں گا تو ہم کہیں گے کہ اہل حدیث تو پکا ہے لیکن نبی کی سنت کا دشمن بھی پکا ہے, سنت مٹا رہا ہے نا, کیونکہ دوسری طرف سنت ہے جس پر امت کا متواتر عمل موجود ہے. اب کوئی بخاری شریف میں پڑھ لے کہ حضرت نے بچی کو اٹھا کر نماز پڑھائی, اب وہ جب کھڑا ہو بچی کو اٹھا کر نماز پڑھنا شروع کر دے تو ہم کہیں گے کہ بھی اہل حدیث تو پکا ہے لیکن نبی کی سنت پاک کا دشمن ہے. اب آپ کو اصل اختلاف سمجھ آیا, سحری کھانا سنت ہے یا نہیں؟ رمضان شریف آتا ہے آپ دیکھتے ہیں ہر مسلمان گھر میں سحری پک رہی ہے, لیکن جس طرح بخاری شریف میں سحری کی حدیث ہے, بخاری میں یہ بھی ہے نا کہ حضرت روزہ رکھ کر بیوی سے مباشرت فرماتے ہیں, آپ کی کسی دن آنکھ نہ کھلے سحری نہ کھا سکے تو آپ کم سے کم دو چار مرتبہ دن میں کہتے ہیں کہ یار آج آنکھ نہیں کھلی سحری نہیں کھا سکے, کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ آپ کو کچھ یہ ارمان ضرور ہوتا ہے کہ آج ایک سنت پوری. لیکن کتنے آپ نے روزے ایسے رکھے جس سے بیوی کے ساتھ مباشرت نہیں کی تو کبھی آپ نے یہ شور مچایا کہ آج سنت کے خلاف ہو گیا روزہ؟ کیوں؟ آپ مانتا ہے آپ کا ذہن کہ سنت وہ ہے, یہ سنت نہیں صرف حدیث ہے. اب کوئی ضد کرے کہ میں اس کو ہمیشہ عمل کروں گا تو وہ اہل حدیث تو کہلا سکتا ہے لیکن نبی کی سنت کا مخالف ہے. اب اصل اختلاف کیا ہے؟ ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، ان بیچاروں کی تلاش ہوتی ہے کہ کوئی حدیث سنت کے مخالف مل جائے، کوئی وقتی واقعہ ہو، عذر کا واقعہ ہو، اس کو ہم اپنائیں. اور پھر یہ نہیں کہتے کہ ہم نے حدیث پر عمل کیا تم نے سنت پر. کہتے کیا ہے؟ ہم نے حدیث پر عمل کیا تم نے ابو حنیفہ کے قول پر عمل کیا، یہی کہتے ہیں نا. حالانکہ یہ بات قطعاً غلط ہے. ہم نے سنت پر عمل کیا، انہوں نے تلاش کر کے وہ حدیث تلاش کی جو سنت کے خلاف تھی، امت کے متواتر عمل کے خلاف تھی، اس پر انہوں نے عمل جاری کیا. اب اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں کیا حکم دیا؟ دار قطنی میں اور کفایہ میں خطیب بغدادی نے خود سند سے حدیث نقل کی ہے، حضرت نے فرمایا کہ تمہارے پاس اختلافی حدیثیں آئیں گی. کیسی حدیثیں؟ ان میں جو کتاب اللہ کے موافق ہوں، جو کتاب اللہ کے موافق ہوں اور میری سنت کے موافق ہوں، وہ میری طرف سے ہوں گی. اور جو کتاب اللہ یا میری سنت کے خلاف ہو، وہ میری طرف سے نہیں ہوگی. آپ کی طرف سے نہ ہونے کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں، کہ یا تو کسی نے غلط بنا دی، وہ ہے ہی نہیں، اور اگر تھی تو منسوخ ہے. حدیث اور فقہ کی کتابوں کا فرق سمجھیں. حدیث کی کتابوں میں ہر زمانے کی حدیث لے آتے ہیں. تعلیم الاسلام بہتی زیور آپ نے دیکھا ہوگا، یہ فقہ کی کتاب ہے. اس میں آپ کو ایک ہی بات ملے گی کہ بھئی نماز کی شرائط میں ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، بس. لیکن حدیث کھولیں گے تو دو باتیں ملیں گی، کہ حضرت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، حضرت بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو انہوں نے دونوں زمانوں کی بات نقل کر دی نا. لیکن فقہ صرف آپ کے عمل کے لیے ہے، اس لیے انہوں نے وہی بات نقل کی جس پر عمل جاری رہا. تعلیم الاسلام میں آپ دیکھیں گے کہ نماز میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فقہ کی کتاب ہے نا. اور بخاری شریف میں پڑھیں گے حضرت نماز میں باتیں کرتے تھے، صحابہ باتیں، اور پھر یہ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں کرتے تھے، دونوں باتیں ہیں ابھی نا. لیکن فقہ کی کتاب میں آپ کو ایک ہی بات ملے گی. جیسے ڈاکٹری کی کتاب میں 40 نسخے ہوں گے بخار کے، لیکن مریض خود اس سے نسخہ نہیں لکھ سکتا. وہ مریض کے لیے لکھی نہیں گئی کہ مریض خود نسخے لکھے، وہ لکھی ڈاکٹر کے لیے گئی. اور فقہ کی کتاب کی مثال نسخے کی ہے. ڈاکٹر آپ کی نبض دیکھے گا، آپ کا مزاج پہچانے گا، موسم کا حال دیکھے گا، اور پھر آپ کو نسخہ لکھ کر آپ کو حکم یہی ہے کہ آپ اس نسخے پر عمل کریں، نہ کہ خود ڈاکٹری کی کتاب سے. کوئی کتنا ہی کہے کہ جی اس کتاب کو سارے ڈاکٹر بڑی اچھی کتاب کہتے ہیں، بالکل ٹھیک سارے کہتے ہیں، لیکن ہے ڈاکٹروں کے لیے، ہے. ایک غیر مقلد شیخ الحدیث صاحب ایک دن جا رہے تھے، بچے کو انگلی لگائے ہوئے، کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بیمار تھا، میں نے کہا کہ چلو دوائی لے آئے. کیا ضرورت، کہاں جا رہے ہیں دھوپ میں؟ جس طرح بخاری کا ترجمہ ملتا ہے، ڈاکٹری کتاب کا ترجمہ ملتا ہے، تو آپ نے کیوں ڈاکٹری کی کتاب خود مطالعہ کر کے بچے کا علاج نہیں کیا؟ دھوپ میں جا رہے ہیں، اسے فیس بھی دیں گے، پتہ نہیں کتنا لمبا علاج ہو جائے گا. تو ڈاکٹری کی کتاب کا ترجمہ دیکھیں، علاج کروائیں. پھر جی ہم ترجمہ دیکھ کے خود کیسے علاج کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی جان پیاری ہے، ایمان پیارا نہیں ہے. یہاں پتا ہے کہ اگر ہم نے خود ڈاکٹری کی کتاب کوالیفائڈ ڈاکٹر کے قابو میں بھی نہ آئے، اور اس لیے آپ خود ترجمہ نہیں دیکھتے جہاں جا رہے ہیں، اور وہاں آپ کو اس کا ایمان نہیں پیارا. وہاں اس کو کہتے ہیں ترجمہ پڑھ کے عمل کر لو، ترجمہ پڑھ کے عمل کر لو. تو یاد رکھو، ہمارے لیے جو علماء نے لکھی ہیں وہ فقہ کی کتابیں ہیں. یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے نا، اس میں ہمیں فقہا کے سپرد کیا ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. فرمایا کہ سارے نہ چلے جاؤ جہاد پر، کچھ لوگ بیٹھ جاؤ، جہاد تو ہنگامی بات ہے، کبھی موقع ہوتا ہے کبھی، ایک دائمی بات ہے جس کی ہر وقت ضرورت ہے، وہ فقہ ہے، ہر قوم کا کم از کم ایک آدمی بیٹھ جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو پہلا جن کو خطاب ہو رہا ہے صحابہ کرام، ان کی مادری زبان سرائیگی تھی یا پنجابی؟ عربی۔ عربی والوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ آیت سن کر ہم سے اچھا ترجمہ نہیں سمجھ لیتے تھے، حدیث سن کر اچھا ترجمہ نہیں سمجھ لیتے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے فقیہ بنو۔ معلوم ہوا کہ فقہ ترجمے کا نام نہیں ہے، فقہ کسی خاص گہرائی کا نام ہے جو ہر عربی دان کو بھی نصیب نہیں ہوتی، چلے جا کے پنجابی والا مرشد بن کے بیٹھ جائے۔ تو صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ یہ فقیہ بنے اور پھر اپنی قوم میں جائے، پوری قوم اپنے فقیہ کی تابعہ داری کرے گی، فقیہ فتاوا میں، اسی کا نام تقلید ہے نا۔ ایک مجھے کہنے لگا، جی ہم تو اللہ رسول کے سوا کسی کی بات نہیں مانتے۔ میں نے کہا آپ جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے وہ ضعیف ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا رسول پاک نے فرمایا ہے؟ کہتا نہیں۔ کس نے کہا؟ کہتا محدثین نے۔ میں نے کہا محدثین امتی ہیں یا خدا اور رسول ہیں؟ کہ ہے تو امتی۔ تو میں نے کہا تو جو کہتا تھا میں امتیوں کی نہیں مانتا، تو ہر حدیث کے بارے میں امتی کی رائے مانتا ہے کہ اس نے جو رائے سے بتایا کہ صحیح ہے اور رائے سے بتایا کہ یہ ضعیف ہے، اور کہتا ہے کہ میں ہوں اہل حدیث۔ تو یہ تو امتی کی رائے ہے نا۔ ہاں فرق یہ ہے کہ فقیہ بھی امتی ہے لیکن اس کو ماننے کا حکم قرآن نے دیا ہے، محدث کے ماننے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں، کوئی آیت ہو تو ہمیں لکھ دے۔ فقیہ کے بارے میں تو حضور پاک نے فرمایا فقہ کے بارے میں کہ میں یرید اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرمائے اس کو دین کا فقیہ بنا لیتے ہیں۔ اور کہیں محدث کے بارے میں اس قسم کی فضیلت ہے؟ ہاں ایک حدیث میں آتا ہے حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو یاد کرے، محدث کے لیے نا، لیکن آگے شرط لگا دی کہ پھر فقیہ کو پہنچا دے، رب حامل فقہ غیر۔ رسول قاسم نے ایک مثال سے سمجھایا، بخاری شریف میں صفحہ 18 پر مثال ہے، فرمایا جو دین مجھ پر نازل ہوا ہے اس کی مثال بارش کے پانی کی سی ہے۔ کس پانی کی؟ بارش کے پانی کی۔ آگے جب وہ زمین پر اترا تو زمین تین حصے قسم کی ہے، کتنے قسم کی؟ فرمایا ایک تو نشیب زمین تھی، وہاں پانی کھڑا ہو گیا، تالاب کی شکل بن گئی، بچہ بھی دیکھ رہا ہے پانی کھڑا ہے، بوڑھا بھی دیکھ رہا ہے، پڑا ہوا بھی دیکھ رہا ہے، ان پڑھ بھی۔ دوسری زمین جس کو اس نے فرمایا ارض طیبہ، وہاں پانی ہمیشہ کھڑا نظر نہیں آتا، اس نے اپنا سینہ کھول دیا اور پانی جذب کر لیا۔ اب اس پانی کے نتائج سارے اس کھیت میں اوپر آ گئے، کہیں پھل ہے، کہیں پھول ہے، کہیں گنہ ہے، کہیں اناج ہے، کہیں گنہ ہے، کہیں کچھ ہے۔ اب کسی وقت کھیت میں پانی نظر نہ بھی آئے لیکن دنیا کا ہر آدمی یقین کرتا ہے کہ اس کھیت کا ایک ایک پتا اسی پانی کا نتیجہ ہے، اس کا ایک ایک پھل اسی پانی کا نتیجہ ہے، اس کا ایک ایک پھول اسی پانی کا نتیجہ ہے۔ تو یہ تالاب مثال ہے حدیث کی کتابوں کی، اس میں ہر آدمی کو کالا رسول نظر آتا ہے، جیسے تالاب میں پانی ہر آدمی کو نظر آتا ہے، اور فقہ مثال ہے، کھیت مثال ہے فقہ کی کتابوں کی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ضروریات زندگی پوری تالاب سے پوری ہوتی ہیں یا کھیت سے؟ چینی کھیت سے تالاب سے ملتی ہے یا کھیت سے؟ گندم تالاب سے یا کھیت سے؟ وہ تالاب والے خود محتاج ہیں کھیت والے کے، وہ گندم لینے کے لیے کھیت والے کے پاس جائیں گے۔ اسی لیے خود محدثین کے حالات میں جو کتابیں ہیں وہ چار ہی قسم کی آج تک ہمارے سامنے ہیں، طبقات حنفیہ، طبقات مالکیہ، طبقات شافعیہ، طبقات حنبلیہ، حنابلہ، طبقات غیر مقلدین، کوئی کتاب آج تک کسی محدث کی لکھی دنیا میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ضروریات زندگی پوری کھیت سے پوری ہوتی ہے. اب جہاں جو کھیت ہوگا اسی سے فائدہ اٹھایا جائے گا نا، یہاں کھیت ہی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کسی اور ملک میں دوسرا کھیت ہوگا. اب دیکھیے، ایک کھیت ہے، کھیت دوسرے آدمی کا کھیت نہیں، وہ گنا اس سے مانگ کر لے لے گا، جائز ہے یا نہیں جی؟ اور اگر چوری کر کے لے جی؟ شافی نے امام سے رفع دین مانگ کے لی، ہمارے دوست نے چوری کر کے لے لی. اب گنا اگرچہ ایک کھیت کا ہے، لیکن مانگنے اور چوری کرنے میں فرق ہے یا نہیں؟ حرام حلال کا فرق ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اب دیکھیے، کھیت کے بغیر گزارا کسی کا بھی نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے، کچھ لوگ کھیت والے سے مانگ کر لے لیتے ہیں. کچھ دوستوں کا طریقہ ہے کہ گنا اس کھیت سے چوری کیا، آلو اس کھیت سے چوری کر لی، شکرکندی وہاں سے چوری کر لی اور اپنا گزارا کر لیا. کسی کے احسان مند بھی نہ ہوئے، لیکن چوری چوری ہی ہوتی ہے، چوری چوری ہی ہوتی ہے. تو اس لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین تین قسم کی ہے. تو جس طرح کھیت میں بعض اوقات پانی اکثر اوقات بلکہ نظر نہیں آتا، فقہ کی کتاب میں کالا رسول کے الفاظ نظر نہ بھی ہیں، لیکن یہ یقین ہے کہ اس کا ہر مسئلہ اسی کتاب و سنت کے پاک پانی کے نتائج ہیں. دو زمینیں ہوں گئی، تیسری زمین فرمایا وہ تیلت، بارش برسی اور بہ گئی، نہ تالاب بنا نہ فصل اگی. وہ بیچارے وہی لوگ ہیں جن کی دنیا میں نہ حدیث کی کتاب ہے نہ فقہ کی کتاب، نہ حدیث کی اپنی کتاب ہے نہ فقہ کی کوئی اپنی کتاب ہے بیچارے. اب ایسے تیلوں پر ہوتا کیا ہے؟ گندم ہوگی؟ نہیں. گنے اگیں گے؟ نہیں. کیا ہوگا؟ کہیں گو بیٹھی ہوگی، کہیں بیجو بیٹھا ہوگا. تو بےچارے حلال نہ کہیں تو کہاں جائے بےچارے، آ کر زندگی تو گزارنی ہے نا. تو ٹیلے میں ایسی چیزیں ملیں گی اور کیا ملیں گی؟ تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مثال میں یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ دین میں فقہ اتنی ہی ضروری ہے جتنا کھیت کے لیے پانی. جس طرح کوئی کھیت بغیر پانی کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی فقہ کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا، میرا اعلان ہے. بے شک کہتا رہا میں فقہ کو نہیں مانتا، ایک مجھے کہنے کا میں تو نہیں مانتا، میں نے کہا جب تو پہلے نیت باندھتا اللہ اکبر آہستہ پڑھتا ہے یا اونچی؟ کہتا ہے آہستہ. میں نے کہا یہ حدیث میں نہیں، فقہ کا مسئلہ ہے، حدیث لا دے مجھے. میں تو امام السلام علیکم اونچی کہتا ہے، تو پیچھے آہستہ کہتا ہے، کہ جی ہاں. میں نے کہا یہ حدیث میں نہیں، فقہ میں ہے. تو نماز شروع بھی فقہ سے کرتا ہے، ختم بھی فقہ کرتا ہے. فقہ کے بغیر تو ایک نماز کی ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا. یہ الگ بات ہے، جیسے میں نے کہا کہ احسان ماننا نہیں کسی کا. تو فقہ کو ماننے کا حکم کتاب و سنت میں ہے یا نہیں؟ میں نے حدیثیں پڑھ رہا ہوں نا، لیکن یہ کہیں آیت ہو کہ فقہ کو نہ ماننا؟ لوگ کہتے ہیں نا فقہ کو نہ مانو. ہم پوچھتے ہیں آپ کو کس نے کہا ہے فقہ کو نہ مانو؟ ہمیں تو اللہ نے کہا کہ فقہ کو مانو، ہم نے مان لیا. ہمیں تو اللہ کے رسول نے کہا فقہ کو مانو، ہم نے مان لیا. کہ جی فقہ حنفی کا لفظ ہے قرآن میں، فقہ حنفی کا. میں نے کہا حدیث کے ساتھ بخاری کا لفظ ہے کہیں قرآن میں؟ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو ایک وکیل صاحب کھڑے ہو گئے جی، امام صاحب نے خطا کی. میں نے کہا میری تو کوئی نہیں کی، آپ کی کی ہو تو بتا دیں، میری تو کوئی خطا نہیں کی. چلے میری بھی نہیں کی. میں نے کہا پھر آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جی نبی کی بات سمجھنے میں قطع کی. تو میں نے کہا پھر اللہ کے نبی پاک سے فیصلہ پوچھنے وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے کہ خطا بھی ہوگی تو اجر ایک اللہ تعالیٰ دے دیں گے. ہم سنی ہیں نسبت نبی کی طرف جو اپنی ہر بات میں معصوم. ہم حنفی ہیں نسبت امام کی طرف جو اپنے ہر مسئلے میں معذور. ہر مسئلے میں معذور, اجر ملتا ہے ہر مسئلے میں. وہ لطیفہ یاد ہے آپ کو, نیند نہ آ جائے کہیں. کہتے ایک بادشاہ تھا, وہ تو تھا سخی, اس کا وزیر بڑا بخیل تھا, کنجوس مکی چوس. کیا کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں نا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ واقعات لکھے ہیں کہ ایک کنجوس دوسرے کنجوس کو ملا, کہنے لگا سنا کیا حال ہے؟ کہتا میں فضول خرچ ہو گیا ہوں. کہتا کیسے؟ کہ ایک مہینے میں ایک پیسے کا گھی کھاتا ہوں. کہنے لگا وہ کیسے؟ کہ پیسے کا گھی لے کر شیشی میں ڈال لیتا ہوں اور اسے دکھا دکھا کر لوگ میں کھاتا رہتا ہوں. جب کھانا کھا لیا, ڈھکنا کھولا اور تھوڑا سا یہاں مونچھوں کو لگا لیا تاکہ دماغ کا خوشبو, اس طرح ایک مہینہ نکل جاتا ہے. دوسرے نے کہا کہ تیرا دین بھی برباد, دنیا بھی برباد. قرآن میں نہیں پڑھا کہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہوتا ہے؟ دیکھا پھر کیا کروں, آخر دنیا میں رہتا ہوں. دیکھا میں نے آج تک ایک پیسے کا گھی نہیں لیا. کہا تیرا دل نہیں چاہتا؟ کہتا چاہتا ہے. کہ تو کیا کرتا ہے؟ کہتا میں روٹی بغل میں لے لیتا ہوں اور گلیوں میں پھرنا شروع کر دیتا ہوں. جس گھر میں اچھے مسالے بھن رہے ہو اور باہر خوشبو آ رہی ہو, وہاں کھڑا ہو کر روٹی کھاتا رہتا ہوں, خوشبو سوں گا رہتا ہوں. تو وہ بادشاہ اگر ایک روپیہ خیرات کرتا تو وزیر کو 7 دن پیچش لگ جاتے. بیچارے کو خیرات وہ کرتا اور پیچش کو لگ جاتا. ایک دن کوئی شاعر آیا قصیدہ لکھ کر سنایا, بادشاہ خوش ہوا, اس نے کہا بھی اس کو 1000 روپے انعام دو. 1000 روپے کا اعلان. جب ادھر وزیر کی طرف دیکھا تو وہ پیٹ پکڑے بیٹھا. اس نے کہا بھائی یہ تو گیا شہر. نے کہا بھائی خیر ایسے کا خیر کیا, میں تو مر جاؤں گا, دے دو 1000 روپے. دیکھا اللہ کے بندے بھرے دربار میں اعلان کر بیٹھا ہوں, کچھ خیال کرو. دیکھا دے دو, میں روکتا ہوں لیکن میں مر جاؤں گا بس. پھر کیا کروں اب؟ آپ کو کیا پتا کہ یہ اس نے خود لکھی ہے, کسی کی چوری اٹھا کے لایا ہے؟ پھر کیسے پتا چلے؟ کہ اسے کہو کہ میرے وزیر کے سوال کا جواب دو تاکہ پتا چلے تو عقل مند ہے یا نہیں. اس نے کہا ہاں بھائی 1000 روپے جب ملے گا کہ وزیر پہلے سوال پوچھے گا اس کا جواب دینا. ٹھیک ہے, کیا کرتا مجبور تھا جی. ٹھیک ہے وزیر صاحب پوچھے. وزیر نے پوچھا کہ دیکھو بادشاہ کے پورے جسم پر بال ہے, ہتھیلیوں پر بال نہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا جی اللہ نے بادشاہ کو بڑے سخی پیدا کیا ہوا ہے, سخاوت دے دے کے بال جڑ گئے. اب یہ بھی بادشاہ کی تعریف تھی. اس نے کہا بھی اس کو تو 2000 دے دو. اب وہ یک نشت دو شت. وزیر نے کہا کہ اچھا تیرے ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ ان بادشاہوں کے درباروں میں روز آتے ہیں, یہ سخاوت دیتے ہیں ہم لیتے ہیں, تو سخاوت لے لے کر سارے بال جڑ گئے. اس نے کہا بھی اس کو 1000 اور. اب وزیر لیٹ گیا بیچارا. لیٹے لیٹے کہتا آخری سوال پوچھنا ہے. کیا؟ کہ میری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ کہ بادشاہ سخاوت کرتا ہم لیتے ہیں, تو حسد سے سیلیاں ملتا ہے سارے جل گئے. یہی حال ہمارے دوستوں کا ہے. اللہ اجر دے رہا ہے مجھے کو, مجھے لے رہا ہے اور ہمارے دوست سیلیاں مر رہے ہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ دینے والے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ, اجر لینے والے وہ دے رہا ہے وہ لے رہے ہیں. یہ خام کا درمیان میں سیلیاں مر رہے ہیں کہ کیوں لے رہے ہیں؟ تو مقصد یہی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی کیوں کہلاتے ہیں. اہل سنت والجماعت حنفی کے مقاصد پھر یہ کہ یہ متصل سند ہے. جس طرح صحابہ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی پاک کی تے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی، ہمارے امام نے اپنی آنکھیں صحابہ کی زیارت کر کے ٹھنڈی کی. ان کے لیے اختلافی حدیثوں میں فیصلہ آسان تھا. دو حدیثیں ملی، ایک میں بات کرنے کی گنجائش، دوسرے میں نہ کرنے کی. انہوں نے دیکھا کہ صحابہ باتیں نہیں کر رہے، ہمیں کہا یہ اس پر عمل کر لو. دو حدیثیں ملی، ایک رفع دین کرنے کی ایک نہ کرنے کی، دیکھا کہ صحابہ کا عمل ترک رفع دین پر ہے، ہمیں کہا کہ اس حدیث پر عمل کر لو. اب جس حدیث کا انتخاب مرشد نے ہمیں کر کے دیا، خیال کرو ان کے صحابہ کو عمل کرتے دیکھ کر ہم اس پر عمل کریں، کہتے جی اہل الرائے ہیں. اور جو انہوں نے حدیث انتخاب خود کی صحابہ کی چھوڑی ہوئی، اس پر عمل کرنے کا نام رکھ لیا یہ اہل حدیث، کہ اس پر عمل کرنے والے کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. اور جس حدیث پر امام صاحب نے ہمیں لگایا کہ صحابہ اس کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کا نام رکھ دیا گیا اہل الرائے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ ہم اہل حدیث ہیں، آپ حنفی ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کوئی مسئلہ جی، ہم رفع دین کرتے ہیں تم نہیں کرتے. میں نے کہا رفع دین کرنے کی اور نہ کرنے دونوں حدیثیں ہیں یا نہیں؟ وہ صحیح نہیں ہے نا. میں نے کہا ہے تو صحیح نا، یہ تو فیصلہ بعد میں ہوگا. اب یہ جو بات تو نے کہی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں، یہ خدا کی بات ہے یا خدا کے رسول کی بات ہے یا تیری ہے؟ اگر میں تیری یہ بات نہ مانوں، تو مجھے خدا کا منکر کہے گا یا نبی کا منکر کہے گا یا اپنی بات کا نہ ماننے والا کہے گا؟ خاموش. دیکھا بھی جواب تو دو نا. میرے اٹھ کر جانے کے بعد تو یہی کہے گا کہ اس نے نبی کی بات نہیں مانی، حالانکہ میں نے صرف تیری بات کا انکار کیا. بہاوت پر اسلامی مشن میں بیٹھا تھا، دو آدمی ایک نوجوان کو لے کر آئے کہ موری صاحب بڑا اچھا کام کرتا تھا، چلا بھی اس نے لگایا ہے، اور 10-12 اپنے نوجوان ساتھیوں محلے کو لے کر یہ تبلیغ پر جاتا تھا، اور اب 3 مہینے سے یہ غیر مقلد ہو گیا ہے. یہ کہتا ہے تمہاری نماز ہی غلط ہے، نہ کہیں جاتا ہے نہ آتا ہے، رات دن لڑائی کرتا رہتا ہے. اس کو آپ سمجھائے. میں نے کہا اچھا میں سب پڑھا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد فارغ ہوتے ہیں، بیٹھ گیا. 8 گھنٹے بعد میں فارغ ہوا، میں نے پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ دیکھو بات کا انداز کیا سکھایا جاتا ہے. جی آپ صرف ایک حدیث سنا دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک نماز بھی بغیر رفع دین کے پڑھی ہو، ایک 3 مرتبہ. میں نے کہا میں تو شاید 20 حدیثیں دکھاؤں گا لیکن تو مانے گا نہیں. یہ صحیح دکھانا نا صحیح. میں نے کہا صحیح کون کہے گا؟ میں کہوں گا صحیح، تو کہے گا صحیح نہیں، فیصلہ کون کرے گا؟ پہلے تجھے حق دوں گا کہ تو اللہ تعالیٰ سے کہلوا دے کہ یہ صحیح نہیں اور یہ صحیح ہے، یا رسول پاک سے کہلوا دے کہ یہ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. اگر اللہ اور رسول کا فیصلہ نہ ملے تو پھر میں تو اپنے مجتہد کا فیصلہ بتا دوں گا نا کہ وہ اس حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں تیری بات میں نہیں مانوں گا. ہاں میرے مجتہد کے مقابلے میں اللہ کی بات سنا دے میں مان لوں گا، اللہ کے رسول کی بات سنا دے میں مان لوں گا، اور مجتہد کو بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں مانا. حدیث بعد میں آتا ہے کہ جب کتاب و سنت میں مسئلہ نہ ملے تو پھر مجتہد کو گنجائش اجتہاد کرنے کی ہے. بس آپ نہیں سمجھانا چاہتے نا. میں نے کہا میں سمجھانا تو چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں بات میں سمجھا دوں، آپ مانیں یا نہ مانیں، کہ پھر کیا طریقہ ہوگا. میں نے کہا آپ اگر اہل حدیث ہیں تو پھر تو طریقہ ایک ہی ہوگا کہ آپ حدیث رفع دین کی سنائیں اور ساتھ اللہ کے نبی پاک سے دکھا دیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، میں مان جاؤں. اور اگر آپ اہل حدیث نہیں ہیں تو پھر آپ کوئی صحیح حدیث क्या से बताएं, इतिहाद से, राय से, एक पैमाना तू बना दे और हदीस उसके मुताबिक मैं सुना दूं। अब उसने शुरू की कि हजरत वायल बिन हुजर रजी अल्लाह तआला नो हजूर पाक के सहाबी हैं, 9 हिजरी में ईमान लाए। मैंने कहा हदीस में है कि जी हां, आपने 9 हिजरी में हजरत पाक को रफा जैन करते देखा। मैंने कहा कहां कहां, कहते रुकू जाते रुकू से सर उठाते वक्त। मैंने कहा सजदे के वक्त नहीं। फिर आप 10 हिजरी में तशरीफ लाए और आपने हजरत पाक को रफा जैन करते देखा। मैंने कहा किस किस जगह, कह रुकू जाते रुकू से सर उठाते मैं सजदे में कि नहीं। 10 हिजरी तक रफाई जैन मैंने साबित कर दी। 11 हिजरी में हजरत 2 माह 10 दिन 11 दिन हयात रहे हैं, इसमें आप मनसूख साबित कर दें। मैंने पूछा हदीस सही है, बिल्कुल सही है, वो कोई शक तो नहीं जी नहीं। अब मैंने भी सोचा कि इसने जो हदीस सुनाई है ये अबू दाऊद शरीफ की है। मैंने भी अबू दाऊद शरीफ से भी सुना दी कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हो, हजरत वायल तो मुसाफिर साहबा में थे ना, ये शुरू से आखिर तक हजरत के साथ रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर ने 4 संदे इनको दी हैं। कितनी संदे? फरमाया कुरान सीखना है तो पहले नंबर पर अब्दुल्ला बिन मसूद से सीखो, सही बुखारी में है। तिर्मिजी में हदीस है कि जो हदीस तुम्हें इब्ने मसूद सुनाए उसको मजबूत पकड़ो। हदीस की संद भी दी, कुरान की भी दी। फरमाया अगर मैं बगैर किसी के मशरे के किसी को खलीफा मुंतखब करूं तो इब्ने मसूद उसकी अहलियत रखता है। और मुस्तदरक हाकम में है, फरमाया कि ये मेरी उम्मत का फकीह है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने जब इनको कूफा भेजा तो खत लिखा, साथ तज़किरतुल उफाद में मौजूद है इनके तर्जमे में, 5वां तर्जमा खुलफा के बाद इसी का है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला का, कि अब्दुल्ला बिन मसूद की मुझे ज्यादा जरूरत थी ताकि मैं खिलाफत के कामों से इससे मशवरा लेता, लेकिन मैं चाहता हूं कि कूफा में इतनी अजीम यूनिवर्सिटी बने, पूरी दुनिया में इस्लाम फैले, इसलिए मैं अपनी जरूरत छोड़कर तुम्हारे पास अब्दुल्ला बिन मसूद को भेज रहा हूं, इससे पूरा पूरा फायदा उठाना। अब उन्होंने उठाया फायदा या नहीं, इसकी गवाही बाब मदीनतुल इलम हजरत अली करमल्लाहु तआला वजू, जब वो अपने दौरे खिलाफत में वहां पहुंचे, दारुल खिलाफा कूफा को बना लिया, तो जिधर जाते थे इलम की बहारें थी, बेसाख्ता जबान से निकलता था, ऐ अल्लाह अब्दुल्ला बिन मसूद की कब्र को नूर से भर दे जिस तरह उसने कूफे के हर घर को दीन इलम के नूर से भर दिया। अब वो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला नो कूफा में, कौन सा कूफा, जहां 1050 सहाबा पहुंचे हैं, 80,000 ताबईन है, वहां फरमाते आओ अल्लाह के नबी पाक वाली नमाज सिखाओ। इसकी नमाज अपनी या नबी पाक वाली? वो पहली तकबीर के वक्त रफाई जान करते हैं, उसके बाद किसी जगह नहीं करते। अब जनाब मैंने यह हदीस सुना दी तो वो फिर खिला के हंसा, जी बस। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा था सही हदीस सुनाना सही। मैंने कहा ये सही नहीं है, ये नहीं। मैं क्यों, क्या बात, बीमारी है इसको भाई? इसकी सनद देखो ना, उसमें आसम बिन कुलैब है। पता तो मुझे भी था कि इसमें आसम बिन कुलैब है। मैंने जरा उसका दिल बढ़ाने के लिए पूछा कि इसमें है कि जी हां देखो, कभी आसम बिन कुलैब तो वाकई है, बहुत हंसा वो, जैसे कि अनहोनी बात मुझे बता दी उसने। बस जी हनफियों को पता नहीं इस मारो जाल का, रावियों को जानते नहीं। मैंने कहा ये वाकई जईफ है? बिल्कुल जईफ है। मैंने कहा शायद कोई गुंजाइश हो मानने की? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैंने कहा जो हदीस तूने सुनाई है देखे कहीं ये रावी वहां भी ना हो, वायल बिन हजर वाली हदीस में, कि जी वहां कैसे हो सकता है? मैंने कहा देखने में क्या हर्ज है। मैंने 2 बार पीछे उल्टे, मैंने कहा ये तो इसमें आसम बिन कुलैब है।
अब बड़ा गौर से,
जी वही है,
मैंने कहा वही है,
जी वही है,
मैंने कहा वही है, बड़े गौर से देखता है।
मैंने कहा ये तूने 9 हिजरी 10 हिजरी बताया था वो तो यहां नहीं है, अखे किसी तारीख में होगा। मैंने कहा मैंने तो उसे हदीस पूछी, तारीख पूछी थी। मैंने कहा मैंने पूछा था पहली आमद में सजदे की रफाई देन देख लिया नहीं, तूने कहा नहीं, यहां लिखा कि देख लिया अबू दाऊद में, हजी लिखी है। मैंने कहा बिल्कुल लिखी। दूसरी आमद के वक्त मैंने पूछा था कि कौन सी रफाई देन देखी, तूने कहा रुकू की जाते उठते, यहां सिर्फ पहली तकबीर की रफाई देन है दूसरी आमद में। दूसरी आमद में दुनिया की किसी किताब में भी रुकू की रफाई देन का जिक्र नहीं है। अब वो बड़ा हैरान, जी अब क्या बनेगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं बनना, क्या दो ही बातें होगी ना, या तो रावी सच्चा है या झूठा है। अगर ये झूठा है तो भी हमारा मन साबित हो जाएगा कि कैसे। मैंने कहा फिर रफाई जैन करने वाली हदीस भी झूठी हो गई और छोड़ने वाली भी, तो जब दोनों में से कोई भी ना रही तो असल तो ना करना ही है ना। देखो ना, जब कुछ भी नहीं होगा तो असल ना करना है, और अगर ये सच्चा है तो फिर भी हमारा ही मजहब साबित होगा, तो वो कैसे। मैंने किसी ने दोनों बातें बता दी कि हजर ने की थी फिर छोड़ दी, तो जब हजर ने छोड़ दी हमने भी। अब तीसरी बात दरमियान से ये निकाली जाए कि दो सफे पहले ये आसम बिन कुलैब वली अल्लाह हो और दो सफे के बाद माज़ अल्लाह 10 नंबरिया बन जाए, ये बात हम मानने को तैयार बिल्कुल नहीं। अब वो बड़ा परेशान हुआ, होता क्या है हमारे दी के इन हदीसों में कोई हकीकी टकराव है ही नहीं। हजरत दावे नबूवत के बाद मक्का मुकरमा में रहते थे, बात ठीक है गलत है? मदीना मुनवरा में रहते थे, बात ठीक है या गलत है? इतनी बात सही है, लेकिन अगर एक कहे कि दावे नबूवत के बाद हमेशा मक्का में रहे तो फिर मदीने वाली बात से टकरा जाएगी ना, बात टकरा जाएगी ना। टकराव किस लफ्ज ने पैदा किया? हमेशा के लफ्ज ने। अब कोई यह कहे कि बुखारी शरीफ में यह है कि हजरत जूते पहनकर नमाज पढ़ते थे, यह है, लेकिन यूं कहे कि बुखारी शरीफ में है कि हजरत ने जिंदगी की हर हर नमाज जूते पहनकर पढ़ी है, एक नमाज भी जूते उतारकर नहीं पढ़ी, जो जूते उतार कर नमाज पढ़ता है वो नबी पाक का मुखालिफ है, बुखारी की हदीस का मुखालिफ है, जो जूते उतार कर नमाज पढ़ता है उसकी इधर उसकी नमाज नहीं होती, तो ये दूसरी बात यकीनन झूठ है, यकीनन झूठ है। तो बात ये है कि जब ये झूठा तर्जमा करेंगे तो हदीसों में टकराव पैदा हो जाएगा। हम इन्हें कहते हैं कि ये झूठा तर्जमा छोड़ दो, तुम्हें हदीसों में टकराव नजर नहीं आएगा। ये कहते हम झूठा तर्जमा नहीं छोड़ेंगे, ये सारी हदीसों को झूठा कह देंगे। अब आप जितनी हदीसें पढ़ेंगे वो हदीस के खिलाफ नहीं, इनके झूठे तर्जमे के खिलाफ है। अब ये अपने झूठे तर्जमे पर जिद करते हुए सारी हदीसों को झूठा कहते चले जाएंगे। हम कहते हैं कि ये दोनों बातें गुनाह है, पहली हदीस का तर्जमा झूठा करना ये भी गुनाह है और दूसरी हदीस को झूठी कहना ये भी गुनाह है। जैसे मैंने मिसाल दी कि उधर भी आसम बिन कुलैब है, इधर भी आसम बिन कुलैब है। अब वो लड़का बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा जी हमें तो ये लोग बहुत धोखा देते हैं। मैंने कहा यही तो बात है, और क्या मैं समझा रहा हूं आपको। तो असल में हमें इन हदीसों में टकराव मानने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और ये लोग टकराव पैदा करते हैं गलत तर्जमा करके। जब गलत तर्जमा करते हैं तो यकीनन दूसरी हदीस से टकराव पैदा हो जाता है, और टकराव पैदा होने के बाद अब दो ही सूरतें हैं। एक इन्हें हम मशवरा देते हैं कि आप झूठा तर्जमा छोड़ दें ताकि आपको टकराव नजर ना आए, लेकिन ये कहते हैं कि हम अपना झूठा तर्जमा नहीं छोड़ेंगे, हमारे तर्जमे के खिलाफ जितनी हदीसें पढ़ोगे सबको झूठा कहते चले जाएंगे। کے سامنے دونوں راستے ہیں. اور پھر بعد میں ہوگا کیا کہ اس حدیث کو چونکہ جھوٹا کہہ دیا, حدیث ہی نہ مانا نا, اب قبروں پہ کرنا پڑیں گے. ہمارے پاس حدیث ہے, ان کے پاس ابو حنیفہ کا قول ہے, ہمارے پاس حدیث ہے, ان کے پاس ابو حنیفہ کا قول ہے. تو یہ محسن میں نے آپ کے سامنے اپنا اہل سنت و جماعت نال کیا, ان میں سے جو رکا میرے موضوع سے متعلق ہو مجھے دے دیں, جو موضوع سے متعلق ہو. اسی بارے میں بھی امام صاحب کے بارے میں پوچھا ہے, جناب صدر صاحب کے میں ایک جگہ گیا, وہاں تین چار لڑکے حدیث ملے, وہاں پر دین کے بارے میں گفتگو ہوئی. وہ کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ نے عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ 40 نماز پڑھی ہے, یہ صحیح ہے یا غلط, آپ اس کے بارے میں تشریح فرمائیں. حضرت پیرانے پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو 40 تابعین کا نام دیا ہے جنہوں نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی. امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی یہ روایت میں بات ملتی ہے, اور یہ قرآن کے خلاف نہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما قرآن پاک میں آتا ہے, اور خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساری رات نماز میں ایک قرآن ختم کرنا یہ احادیث میں موجود ہے. میں جامع غسل اقبال میں بیٹھا تھا, جامع ابو بکر انکم مدرسہ کراچی میں ساتھ ہے تو دو آدمی ہے, انہوں نے پوچھا کہ سنا امین آیا ہے؟ کہ جی ہاں آیا. ایک آدمی باہر بیٹھا مجھے لے کر گاڑی پر آیا تھا کہ ہم نے بات پوچھنی ہے, کہا مجھ سے پوچھ لو, اگر مجھے نہ آئی پھر آگے چلے چلیں گے. کہ یہ جو رات ساری عبادت کرنی ہے یہ بدعت ہے یا سنت ہے؟ دیکھا کہ اس کے بدعت ہونے کی کوئی دلیل نہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, لیکن ایک مجھے بات بتاؤ کہ یہ جو ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرماتے اور دو نفل پڑھتے تھے, یہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ اس کی دلیل آپ لا دیں. خاموش. کہ جی بیوی کا حق کس وقت ادا کرتے تھے؟ تو پوچھا کہ آپ اس کی بیوی ہیں یا بیوی کے وکیل ہیں؟ اسے تو کبھی شکایت نہیں کی کہ میرا حق ادا نہیں, آخر اولاد ہے امام صاحب کی یا نہیں, وہ حق کی ادائیگی سے پیدا ہوتی ہے نا. تو آپ نہ وکیل ہیں نہ کچھ, بیوی نے اگر کہیں شکایت کی ہے کہ میرا حق پورا نہیں ہوا تو ٹھیک ہے, آپ کچھ بیان کریں. جی دوسری بات کیا ہے؟ آئینہ سلاسے سے آج اس قطر میں ملتے ہیں امام ابو حنیفہ ثابت نہیں, یعنی سند میں ان کا نام نہیں. عصر حال میں جن سال پر محقق کی تحقیق ہو رہی ہے, مثال پر عمل کرنے والا فقہ ان کی سے خارج ہوگا یا نہیں؟ پہلا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سندے نہیں ملتی, اور باقی ائمہ ثلاثہ سے سندے ملتی ہیں. سیاستہ والوں نے وہ حدیثیں جمع کی جو امام صاحب جن پر عمل تھا ان کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ وہ عمل متواتر تھی. جیسے میں نے مثال دی کہ اب امام بخاری جوتے پہن کر نماز پڑھنے والی حدیث تو لایا کیوں, اگر یہ حدیث نہ لاتے تو اس کا نام نشان بھی مٹ جاتا, اس پر عمل نہیں تھا. لیکن جس پر متواتر عمل تھا وہ حدیثیں امام بخاری نہیں لائے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہیے. امام ابو حنیفہ نے, میں نے عرض کیا, متواتر دین پھیلایا, اور ان حضرات نے وہ احادیث جمع کی جو تواتر کے خلاف تھی. تو ان میں اگر امام صاحب کا نام نہ آئے تو کوئی حرج نہیں. کتاب الاثار امام محمد, کتاب الاثار ابی یوسف, تحاوی, مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں امام صاحب کی سندوں سے حدیثیں ہیں. خود مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ موجود ہے. عصر حاضر میں کہتا ہے جو نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں ان پر تحقیق کرنے سے حنفی رہے گا آدمی یا نہیں؟ بھئی کل ایک نئی چیز آپ خریدے, حساب کے قاعدے سے جواب نکالے, تو آپ حساب کے منکر سمجھے جائیں گے یا حساب کے ماننے والے سمجھے جائیں گے؟ جتنی بھی نئی تحقیقیں ہوں گی وہ انہی قاعدوں سے ہوں گی جو فقہ حنفی میں موجود ہے. دیکھو مثال دیتا ہوں, इंजेक्शन आया, नई चीज है ना। अब इसके लिए पहले ये कानून मौजूद था कि जो बुखार के असलिया है ऐसे सौराख जिस्म में बराह रास्त मेदे और दिमाग तक पहुंचते हैं, उनके जरिए कोई चीज पहुंच जाए मेदे या दिमाग में तो रोजा टूट जाता है। ऐसे जख्मों का जिक्र था कि दिमाग तक जख्म पहुंचा हो, ऊपर दवाई के लिए डालो दिमाग में पहुंच जाए रोजा टूट जाएगा। पानी में हवा कार की जाए रोजा टूट जाएगा, पानी मेदे में उतर चल जाता है। लेकिन आप जब बैठते हैं पानी में तो जिस तरह मुसामात के जरिए पानी के कतरे पसीने के कतरे बाहर निकलते हैं, इसी तरह मुसामात के जरिए पानी अंदर भी, लेकिन उससे रोजा। अब ये कायदा पहले से आ रहा, इसी से ये पता चलाया गया कि इंजेक्शन के जरिए जो दवाई जाती है वो बुखार की असलियत से नहीं जाती, इसलिए इसका हुक्म पसीने या डंक के जरिए जहर जाने का है। तो कोई नई बात नहीं आई। तो जितनी नई तहकीकात होंगी, जितने नए हिसाब के बारे में सवालात निकलेंगे, वो उन्हीं कैदों से जमा तफरीक की जाएगी। तो कोई अकलमंद आदमी नहीं कहेगा कि हिसाब खत्म हो गया है, तो नई बात सामने आ गई। फिका की तशरीह फरमाए, फिका की तो मैंने तशरीह कर दी, एक मिसाल और दे देता हूं। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से रमजान शरीफ में किसी ने मसला पूछा कि अगर नमक मर्च और चख ले अफ्तारी के खाने से तो क्या रोजा टूट जाएगा या नहीं। अब देखो ये मसला हर घर में पेश आने वाला है ना, लेकिन कुरान हदीस में कहीं नहीं कि टूटेगा या नहीं। अगर किसी के पास हदीस है तो हमें लेकर भेजे। इमाम साहब ने फरमाया कि अगर हलक से कुछ नीचे नहीं उतरा तो टूट जाए, नहीं टूटेगा। शागिर्द ने पूछा हजरत कैसे, फरमाया कुरान पाक से समझ आया है, क्योंकि हम भी रोज कुरान पढ़ते, कहां से समझ आ गया। वो वही आयत जो दूसरे पारा में है कि तुम रात खा सकते हो, पी सकते हो, जिनसी ताल्लुकात कायम रख सकते हो, यहां तक के फजर तलू हो। इसमें यह कहा है कि नमक मर जा सकते हो। फरमाया जो शख्स आखिरी वक्त में जिनसी ताल्लुकात से फारग होगा, इधर फजर तलू हो गई, तो उस पर फजर की नमाज फर्ज हो गई या नहीं। यदि बिल्कुल हो गई, अब वो फजर की नमाज गुसल करके पढ़े या बगैर गुसल के। यदि गुसल तो फर्ज है उसका, कि गुसल में मुंह भर के कुल्ली करना भी फर्ज है या नहीं। यदि फर्ज है। फरमाया अल्लाह ने सारी जमीन पर पानी एक तरह का पैदा नहीं फरमाया, किसी इलाके का पानी नमकीन है, किसी का मीठा है, किसी का कड़वा है। अब अगर ये नमकीन इलाके में रहता है तो आप उसको वहां कहेंगे कि तुझ पर कुल्ली मुंह भर के नमकीन का नहीं पानी की फर्ज है जी, कहेंगे कि रोजा टूट जाएगा या नहीं। कि जी नहीं। पर मैं इसको तो मुंह भर के नमकीन पानी की कुल्ली फर्ज कर रहे हैं इस पर, और उस बेचारी को जबान से चख कर थूकने की इजाजत भी नहीं दे रहे। इस गहराई का नाम फिका होता है। बाद आईमा रफाई जैन के कायल है, जो रफाई जैन गैर मुकल दूंगी इसका कोई इमाम कायल नहीं है, याद रखना। ये 10 जगह रफाई जैन करते हैं, 18 जगह नहीं करते, और कोई इमाम भी 10 जगह रफाई जैन के सुन्नत मुकद्दे होने का एक भी कायल नहीं। ना कोई एक सहाबी कायल है, ना ताबी कायल है। जी हाँ, देखो तो उन मियां साहब फरमा रहे हैं कि वजाहत हो जाए, तो दोनों बातों की वजाहत कर देते हैं। देखिए हम पहली तकबीर के वक्त रफाई जैन करते हैं ना, फिर सारी नमाज में नहीं करते। जिस तरह हमारा कलमा तौहीद क्या है, ला इलाहा, एक इलाह का इस बात है बाकी सब की, तो नफी इस बात दोनों मिलेंगे तो बात पूरी होगी, या सिर्फ ला इलाहा पूरा कलमा हो जाएगा तौहीद का, या सिर्फ इल्लल्लाह तौहीद बन जाएगी, दोनों होगी ना। मैंने जो हदीस आपके सामने पढ़ी उसमें इस बात और नफी दोनों आ गए ना। एक जगह हजरत ने रफाई जैन की, फिर नहीं की। जिस तरह कलमे तौहीद मुकम्मल है, हमारी जमीन भी मुकम्मल है। इससे भी हमारा यही मुतालबा है कि पहले गिनती कर ले, चार रक्तों में कितने रुकू होते हैं, चार, तो चार गुने 8 रफाई जैन हुई, और पहली तकबीर और तीसरी के शुरू में करते हैं तो 10 हो गई ना। और चार रक्तों में सजदे कितने होते हैं, आठ हाथों धोने और दूसरी और चौथी के शुरू में नहीं करते तो 18 जगह नहीं करते, 10 जगह करते हैं 18 जगह। और कोई एक सुन्नत छोड़ दे तो नमाज खिलाफ सुन्नत होती है या नहीं? एक भागा आया बुखारी खोल के बैठ गया, देखो जी रफाई जान की जिसने गिनती करो, किसी बच्चे को बुलाओ पहली जमा गिनती 10 पूरी करे, उसमें 9 थी। मैंने कहा ये तो तुम्हारी भी खिलाफ सुन्नत है ना, क्योंकि जब एक सुन्नत छोड़ेगा इस पर ना तुम्हारा अमल है ना हमारा अमल है, क्योंकि तुम्हारी भी ये है इस खिलाफ सुन्नत। इसका मतलब है कि बुखारी ने खिलाफ सुन्नत हदीसें नकल की है, तो एक भी हदीस नहीं है जिसमें इनका पूरा मसला हो, 10 जगह गिनती करने की दिखा दे 18 जगह न करने की दिखा दे, एक भी हदीस नहीं है दुनिया भर में। और इसका कोई सहाबी ताबी तबा ताबी और कोई इमाम भी कायल नहीं है 10 जगह का इस बात 18 जगह की नबी। आपने जूते पहनकर नमाज पढ़ी, बच्चा का नमाज पढ़ी, किस हदीस में है? बुखारी मुस्लिम में है, बकाया बात बंदे बंद है, मुमानित नहीं मालूम। आज भी ऐसा किया जा सकता है, आज पाक जूता हो तो सिर्फ जवाज है सुन्नत नहीं, तकरीर सुन्नत पर हो रही थी, हम अहले सुन्नत हैं, इसलिए अगर ये बुखारी, कल एक लड़का मेरे पास आया कि जी बुखारी के मुताबिक नमाज पढ़नी चाहिए, मैंने कहा आप पढ़ते हैं तो 5 और 5 10 बातें मुझे समझा दें, कौन कौन सी? अगर आपने जूते उतार कर नमाज पढ़ी बुखारी के खिलाफ, अगर आपने एक से ज्यादा कपड़े में नमाज पढ़ी बुखारी के खिलाफ, सलात फी सौ बिन वाहिदिन, अगर आपने बैठकर पेशाब किया बुखारी के खिलाफ, अगर आपने बच्ची को उठाया बगैर नमाज पढ़ी सही बुखारी के खिलाफ, अगर आपने सुबहाना कल्ला पढ़ा सही बुखारी के खिलाफ, क्योंकि बुखारी में सुबहाना कल्ला नहीं, आपने सुबहाना रब्बे यल अजीम पढ़ा बुखारी के खिलाफ, आपने सुबहाना रब्बे यल आला पढ़ा बुखारी के, क्योंकि ये बुखारी में अगर अमल करना है तो सारी पर कर लो जाके और सब की नमाज को गलत करार दो, ये नीमे दरू नीमे बरू वाली बात नहीं होनी चाहिए। रफाई दैन पहले क्यों किया, वजह बताएं, अहले हदीस फिरका कब कायम हुआ, रसूल बानी कौन है? ये सवाल तो सबसे है, क्योंकि रफाई दैन की हदीसें हर तकबीर के वक्त करने के लिए इब्ने माजा में मौजूद है, जो इन पर ये नहीं करते, तो इन पर भी सवाल होता है कि पहले हर तकबीर के साथ क्यों की और फिर थोड़ी क्यों रही। हम तो उधार नहीं रखते, इनके पास जवाब नहीं है, हम ये कहते हैं समझे बात को कि इसको रफाई दैन कहते हैं ना, दोनों हाथों का उठाना, ये कोई इबादत नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? कोई इबादत नहीं। इबादत कब बनेगा? जब इसके साथ शरीयत में कोई जिक्र आ जाएगा, अल्लाह अकबर आके मिस सलात अल जिक्र कुरान में आ रहा है, समझाई ना? तो सिर्फ हाथ उठाना कोई इबादत है, तकबीर के साथ हाथ उठाना इबादत है। हम जितनी जगह रफाई दैन करते हैं, पहली तकबीर के साथ रफाई दैन अल्लाह अकबर है या नहीं, वितर में अल्लाह अकबर है या नहीं, ईद की तकबीरों में अल्लाह अकबर है या नहीं, है या नहीं? अब ये जो रफाई दैन है ये जिक्र से खाली है, सजदे वाली हो या रुकू वाली, क्योंकि वहां तकबीर एक है। वो तकबीर बुखारी में आता है कि रुकू के जाने के लिए है, इसलिए उनका नाम तकबीर आते इंतकाल है। खड़े होकर आप अल्लाह शुरू करेंगे और जाकर आगे अकबर खत्म करेंगे, तो ये रफाई दैन बगैर जिक्र के हुई ना, तो जिस जमाने में नमाज खालिस बात नहीं थी उसमें आदात भी शरीक थी, सुबहान कला पढ़ना ही बात है, बातें करना कोई बात नहीं था ना, लेकिन बातें भी कर लेते थे या नहीं कर लेते थे? तो जब तक इबादत के साथ आदत चली आ रही थी, इस किस्म की रफाई दैन भी चली आ रही थी, जब इसको खालिस इबादत बना दिया गया, अब इसकी गुंजाइश बाकी न रही, क्योंकि ये इबादत नहीं है कोई आदत। लेकिन ये सजदे में क्यों छोड़ते हैं और कब छोड़ी गई, इसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। تین امام رفائی دین کرتے ہیں, میں کہتا ہوں ان جیسی رفائی دین ایک بھی نہیں کرتا, جھوٹ بولتے ہیں رات دن بیچارے. ایک امام کا قول نقل کریں, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے نہیں, عصر زہر کی نماز میں فاتحہ کا کوئی مسئلہ نہیں یاد رکھنا, پورے قرآن کا مسئلہ ہے, اللہ کے نبی پورا دین سمجھانے آئے تھے, پورے قرآن کا مسئلہ ہے. میں ایک دن بیٹھا تھا, پانچ سات آدمی آ گئے کہ جی فاتحہ خلفل امام کا مسئلہ سمجھنا ہے. میں نے پوچھا کون سا؟ جی فاتحہ خلفل امام کا. میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں آتا, نہیں آتا. میں نے کہا نہیں, آپ فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے؟ میں نے کہا میں تو یاسین بھی نہیں پڑھتا, میں تو تغابن بھی نہیں پڑھتا, میں تو سورہ احزاب بھی نہیں پڑھتا, میرا مسئلہ پورے قرآن کا ہے, صرف ایک سورت کا نہیں ہے. تو میں اپنے مسئلے کا ذمہ دار ہوں جو میرا مسئلہ ہے. میں نے تعلیم الاسلام اٹھائی, یہی لکھا ہے کہ قراءت نہ کرو, فاتحہ کا لفظ نہیں, پورا قرآن نہ کرو. میں نے کہا شامی عالمگیری تک یہی مسئلہ ہے ہمارا. اب یہ قرآن پاک میں تین آیتیں ہیں, کتنی آیتیں ہیں؟ نماز پڑھنے کے دو طریقے ہیں, تیسرا کوئی طریقہ نہیں. یا آپ اکیلے نماز پڑھیں گے یا بعد نماز, یا تیسرا طریقہ بھی ہے. تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے فقرأوا ما تیسر من القرآن, سورہ مزمل میں اللہ کے پاک پیغمبر نے جب اکیلے آدمی کو طریقہ سکھایا, وہ مشہور حدیث ہے نا مسیح الصلاۃ والی, اکیلا نماز پڑھتا تھا تو اس کو جیسے آپ نے رکوع کا حکم دیا, سجدے کا حکم دیا, یہ بھی فرمایا سم مکرا بما تیسر ما کا من القرآن. تو اللہ کے نبی قرآن کو زیادہ سمجھتے ہیں یا ہم؟ اب جماعت میں ایک امام ہے, باقی امام کے لیے کون سی آیت نازل ہوئی؟ لا تجہر بصلاتک کا ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا. بخاری شریف صفحہ 686 جلد 2 پر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت مکہ مکرمہ میں چھپ کر جماعت کرایا کرتے تھے, قرآن اونچی پڑھتے, باہر مشرک سنتے تو گالیاں بکتے. اللہ نے فرمایا اتنا اونچی نہ پڑھو کہ باہر مشرک سنے, اور اتنا آہستہ بھی نہ پڑھو کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سن سکے. تو پتہ چلا کہ امام پڑھ اس لیے رہا ہے کہ صحابہ نے سننا ہے, انہوں نے پڑھنا نہیں. یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ تیسری آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. حضرت پاک نے جب نماز با جماعت کا طریقہ سکھایا, صحیح مسلم شریف میں ہے, جس طرح کہا امام کہا اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو, اشتراک رکھا, رکوع کرے رکوع کرو, ہر جگہ اشتراک رکھا, لیکن یہاں تقسیم فرما دی اذا قرا آسام سے تو, امام قرآن پڑھے تم خاموش رہو. تو مقدی کو بھی یہی حکم دیا, امام کے لیے بھی قرآن میں حکم آ گیا, مقدی کے لیے بھی آ گیا, اور اکیلے کے لیے بھی آ گیا. اب ہم اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ بھی کوئی آیت پڑھیں کہ اس آیت کو پڑھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ امام کے پیچھے 113 سورتیں پڑھنی حرام ہے اور صرف ایک سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آج میں ہوں. تو قرآن پاک کو اللہ کے پیغمبر صحیح سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے؟ وتر کی تیسری رکعت میں رفع دین کیوں ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف ابن ابی شہبہ میں ان سے ثابت ہے, جس طرح جمعے کی دوسری اذان حضرت عثمان سے ثابت ہے تو ساری امت عمل کر رہی ہے نا, اسی طریقے سے یہ رفع دین ان سے ثابت ہے, اور کسی مرفوع حدیث میں اس کا منع ہونا ثابت نہیں, جیسے جمعے کی دوسری اذان کا منع ہونا ثابت نہیں. بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى بالقول والفعل والعمل والنية والعافية. يا حي يا قيوم.
وصلى الله تعالى على خير خلق الله محمد رسول الله.